الرحم والقادر لمن خلق والمظلم الحق بالحق وعقبات الذين الطاهرين المعصومين المسلمين واللعنه الدائمه ولا اعداء احمد معلوم اما بعد فقد قال عز وجل في محكم كتابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مسائل اتفاق میں نکاح کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری، اور اگر یہ مسائل بہت اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ مسائل نئے ہیں اس لیے سمجھانے میں کافی وقت خرچ ہو رہا ہے، اور گزشتہ پورا ایک مہینہ صرف ان مسائل کی تشریح میں لگا ہے جنہیں توضیح میں صرف ایک ورق کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. مسائل بہت زیادہ اہم ہیں اس اعتبار سے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ نماز میں، روزے میں، خمس و زکات میں انسان کوئی غلطی کر جائے تو بعد میں اس کے سدھارنے کی گنجائش ہوتی ہے، بعد میں انسان قضا کر کے، توبہ کر کے، کسی اور طریقے سے اپنی غلطی کے نتیجے سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. لیکن کاروبار کے مسائل یا اس سے بھی اہم نکاح کے مسائل، اس میں اگر کوئی بنیادی غلطی لاحق ہو جائے، کوئی بنیادی غلطی واقع ہو جائے، تو انسان اگر یہ چاہے بھی کہ میں اب توبہ کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں، تب بھی بات اتنی آگے پہنچ چکی ہوتی ہے کہ باوجود تمام تر نیک نیت اور باوجود تمام تر تقوی اور خوف خدا کے انسان اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکے. ایک مثال تو ہم دے چکے کہ ایک شخص نے غلطی سے ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. 20 سال بعد یہ پتہ چلا، لڑکیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اب کرے تو کیا کرے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے نامحرم، تمہاری اور لڑکیاں تمہارے لیے نامحرم، تمہارا داماد تمہارے لیے نامحرم، یا تمہارے داماد کے گھر والے، داماد تو مقصد عورت ہے. تو اب اتنا معاملہ آگے نکل چکا ہے کہ وہ درزہ بھی انتہائی اور پھر خدا بھی انتہائی، لیکن اب کرے تو کیا کرے؟ اتنی ضرورت و ہمت لانا کہ یہ اپنی بیوی کو گھر پہ نکالے یا اس سے علیحدہ ہو جائے، اپنی بچیوں سے پردہ شروع کر دے، بہت ہی مشکل کام. اور یہ ساری کی ساری بات اس لیے اس مقام تک پہنچی کہ ابتدا میں مسائل اسے بتانا. تو نکاح کے مسائل کی اہمیت حد سے زیادہ ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے اتنا بہتر، اس لیے کہ مسئلہ ایک مرتبہ کام تک پہنچ جائے، چاہے ذہن سے نکل جائے، مگر بعد میں پیش آئے تو ایک کھٹک سی محسوس ہو جائے گی آپ کو، اور بعد میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں. نکاح کے مسائل آج کیونکہ ہماری آخری کلاس ہے اس رمضان سے پہلے، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ماہ اگست میں دوبارہ جاری ہوگا، غالباً 20 اگست ہوگی، اس لیے کہ 13-14 اگست تحقیق ہے تو منگل یا بدھ کا دن ہے، اور اس کے فوراً بعد اس کے دوسرے دن کلاس کا منعقد ہونا ناممکن امر. تو خیر یہ گفتگو بعد میں. نکاح کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ 7 ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے پوری رشتے کی وجہ سے. نکاح جب کسی عورت سے حرام ہوتا ہے تو شریعت نے 3 قسمیں بتانا، یا خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوگا، یا سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہوگا جسے عربی میں مصاہرت کہتے ہیں، اور یا کسی سبب سے، کسی اور وجہ سے حرام ہو جائے. خونی رشتے میں 7 رشتے دار آتے ہیں، اور سسرالی رشتے کے اندر 2 رشتے دار آتے ہیں، ایک اپنی بیوی کی ماں اور ایک اپنی بیوی کی بیٹی، اگر بیوی پہلے سے شادی کر کے کہیں اور سے شادی کر کے آ رہی ہے، پھر طلاق مل گئی یا اس کے شوہر کی وفات ہو گئی. ان 2 عورتوں سے نکاح کرنا سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام، یہ ہو گئے 9 رشتے دار. اب اس کے بعد آئیے سبب، وہ نکاح جو کسی سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، جس کی تقریباً 12-13 قسمیں. سب سے پہلے اگر یہ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ تو ہے دودھ پلانا. عورت جب کسی اور خاندان کے لڑکے یا اپنے ہی خاندان کے کسی لڑکے کو دودھ پلاتی تو اس کے بعد لڑکے یا لڑکی کو جس کو بھی دودھ پلائے تو دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کی اولاد اس لڑکے یا لڑکی کے ساتھ محرم ہو جاتی ہے جسے دودھ پلایا گیا ہے. مگر چونکہ وہاں ذرا تفصیلی شرطیں ہیں اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم اس مسئلے کو بیان کر سکیں, اس لیے یہ مسئلہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد. سبب کے اندر پہلا سبب ہم نے بتایا تھا کہ بیوی سے جب نکاح ہو جائے تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ بیوی نکاح کے اندر موجود ہو. دوسرا سبب جس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی سے نکاح ہو جائے تو بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے. بھتیجی اور بھانجی سے مطلب وہ لڑکی ہے جس لڑکی کے لیے آپ کی بیوی یا پھوپھی بنے یا خالہ بنے, اور وہ لڑکی جس کے لیے آپ کی بیوی مومانی بن رہی ہے یا چچی بن رہی ہے وہ اس مسئلے میں نہیں آتی. تو اب اگر یہ چچی اور مومانی کسی اور رشتے سے حرام ہو جائے گی اس اعتبار سے کہ آپ اس لڑکی کے ماموں یا چچا ہو جائیں گے پھر وہ حرمت ثابت, تو لڑکی جو آپ کی بیوی کی بھتیجی یا آپ کی بیوی کی بھانجی ہے اس بھتیجی اور بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے, لیکن کب تک؟ جب تک کہ بیوی اجازت نہ ہے. اگر بیوی نے اجازت دے دی ہے تو بیوی کی بھتیجی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے بیوی کی بھانجی سے. لیکن پہلا جو سبق تھا کہ جب تک کہ بیوی سے نکاح ہے ساری سے نکاح نہیں ہو سکتا, چاہے بیوی راضی بھی ہو جائے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ہاں البتہ اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دینے کے بعد ساری سے نکاح ہو سکتا ہے. ساری سے مطلب وہ لڑکی کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ جس کے ماں یا باپ کے چچا داد یا پھوپھی داد اگر خالی ہے تو اس سے نکاح ایک دوسرا مسئلہ ہے جو بالکل جائز. تیسرا سبب یہ تھا کہ اگر انسان خدا نہ پاستہ کبھی شیطان اس حد تک بہکائے کہ اپنی بھتیجی اپنی چچی یا پھوپھی اپنی پھوپھی یا خالہ سے زنا کر بیٹھے تو اب یقیناً ایک بہت بڑا اس نے گناہ کیا ہے جو توبہ سے معاف تو ہو سکتا, لیکن خالہ اور پھوپھی سے اگر زنا کر لیا تو اب زنا کے بعد نہ خالہ کی لڑکیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے نہ پھوپھی کی لڑکیوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے, یہ رشتے کی بہنیں خود بخود حرام ہو گئی. تفصیل میں ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ بہت تفصیل بتا چکے ہیں اور آج کے مسائل نامکمل رہ جائیں گے. چوتھا مقام کے جہاں پر ایک لڑکی انسان کے لیے کسی سبب سے حرام ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی عورت سے حالت احرام جب عمرے یا حج پر گیا اور وہ سفید لباس سے بے تنگ کیا, احرام پہننے کے بعد اگر کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ نکاح غلط ہے, وہ نکاح ٹوٹ جائے. لیکن کب یہ نکاح غلط ہے؟ جب اسے مسئلہ معلوم نہ ہو تو نکاح غلط ہے, بعد میں جب احرام اتار لے تو نکاح کر سکتا ہے دوبارہ. لیکن اگر مسئلہ پتا تو اس صورت میں یہ نکاح بھی ٹوٹ گیا اور یہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, اب بعد میں بھی کبھی اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور یہی الٹا مسئلہ کہ اگر عورت احرام پہنے ہوئے اور حالت احرام میں اس نے کسی مرد سے نکاح کر لیا اور مسئلہ معلوم نہیں تو نکاح غلط, بعد میں دوبارہ نکاح پڑھوا لیں. لیکن اگر مسئلہ بھی معلوم تھا پھر بھی نکاح پڑھوایا تو یہ عورت کے لیے یہ مرد ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو. پانچواں مقام وہ ہے کہ جب مرد یا عورت حج یا عمرے کے لیے جائیں اور بغیر طواف النساء کیے ہوئے آ جائیں تو اب مرد کے لیے تمام عورتیں حرام یہاں تک کہ اس کی اپنی بیوی, اور عورت کے لیے تمام مرد حرام ہو گئے یہاں تک کہ اس کا اپنا شوہر بھی حرام ہو. یہ پانچواں مقام ہے. چھٹا مقام یہ تھا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو تین مرتبہ طلاق دے دی اس طریقے سے جو ہم دو ہفتے پہلے بھی بتا چکے ہیں اور گزشتہ جمعے کو, اگر تین طلاقیں کسی مرد نے اپنی بیوی کو دے دی تو اب وہ بیوی اس مرد کے لیے حرام ہو گئی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں. اب اگر یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد دوبارہ طلاق دے دے تو اب یہ عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ سکتی, لیکن فی الحال یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو چکی ہے. اور چھٹا مقام یہ ہے کہ ایک مرد نو مرتبہ مسلسل اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, طلاق دیتا ہے, نکاح کرتا ہے, طلاق دیتا ہے, نکاح کرتا ہے, نو مرتبہ اس طرح سے کرتا ہے, تو اب نویں مرتبہ کے بعد اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے, یہاں تک کہ بیوی اگر کسی اور سے نکاح بھی کر لے اور پھر وہ دوسرا آدمی طلاق بھی دے دے تو بیوی اپنے پہلے شوہر کے پاس کسی صورت میں نہیں آ سکتی. یہ ہو گئے سات مقام. اس کے بعد آٹھواں مقام کا کفر. مسلمان کسی کافرہ سے اور مسلمان عورت کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کی تھوڑی تشریح جو ہم نے کہا تھا کہ آج کی تقریر میں آئے گی وہ بتا دی جائے. پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. یہ مسئلہ بہت آ چکا ہے لیکن پھر ایک مرتبہ سن لیا جائے کیونکہ اسی سے دوسرا مسئلہ حل ہوگا. مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا کا، رسالت کا اور قیامت کا اقرار کرے، چاہے عدل کو مانے یا نہ مانے، امامت کو مانے یا نہ مانے، توحید کا، رسالت کا، قیامت کا انکار کرے. امامت کو مانے یا نہ مانے فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک شرط یہ کہ امام کو نہ تو گالیاں دے اور برا بھلا کہے، یعنی اتنی دشمنی نہ رکھے، اور نہ ہی امام کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا شریک قرار دے دے، اتنی دوستی بھی نہ رکھے. اگر وہ امام کو مانتا ہی نہیں، نہ دوستی نہ دشمنی، مسلمان ہے. لیکن اگر امام سے دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے نکل گیا. یا اگر کسی امام سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں خدا یا خدا کا شریک قرار دیتا ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل گیا. تو اب یہ تعریف ہے مسلمان. اور کچھ علماء نے ایک اور شرط لگا دی کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہوں. ضروریات دین مذہب کے وہ مسئلے جن پر تمام مسلمان متفق ہیں. نماز واجب، پڑھے نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز کو واجب سمجھنا ضروری ہے. روزہ واجب، حج ضروری، زکات رکن اسلام، یہ تمام ضروریات اسلام ہیں، ان کو مانتا ہوں. اور اگر خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، امام سے نہ دوستی کرتا ہے نہ دشمنی کرتا ہے، اور کسی ضروریات دین کا انکار کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب ضروریات دین کا انکار اس طرح سے کرے جس سے رسول کی توہین ہو رہی ہے. ایک تو وہ کہے کہ رسول نے نماز کا حکم نہیں دیا ہے، یقیناً یہ غلط بات کہہ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن کافر نہیں ہے. اور ایک یہ کہے کہ رسول نے حکم دیا تھا، وہ رسول کے زمانے والوں کے لیے تھا، آج رسول ہوتے تو آج خود دیکھ لیتے کہ یہ حکم پر عمل کرنا ناممکن ہے، ختم پردے کا حکم یا ایسا ہی کوئی حکم. تو اس طرح سے اگر اسلام کے کسی اصول کی مخالفت کرے جس سے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تب وہ کافر بن گئے. یہ مسئلہ اتنی وضاحت سے ہم نے اس لیے بتایا کہ آغا خانی اور گولیوں کا مسئلہ بھی آپ حضرات بہت دریافت کرتے ہیں اور ہم کافی جواب دے چکے ہیں. اب اس مسئلے کو ذہن میں، یہ مسلمان جو توحید، رسالت اور قیامت کو مانتا اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات دین کا اس طرح سے انکار نہیں کرتا کہ رسول کا انکار ہو جائے، یہ مسلمان ہے. مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے، اور مسلمان عورت بھی کسی بھی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے. لیکن عورت کے لیے انتہائی مکروہ ہے کہ مومن کو چھوڑ کر غیر مومن سے چاہیے، سوائے بہت مجبوری ہے تو دوسری بات، لیکن انتہائی شدید کراہیت ہے عورت کے لیے کہ وہ غیر مومن سے شادی کرے. البتہ مرد کے لیے کسی بھی مسلمان عورت سے شادی کر لے وہ اس کے لیے بالکل جائز، لیکن مسلمان مرد یا مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے. مسلمان عورت کو کسی صورت میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کسی غیر مسلم سے شادی کرے، اور مسلمان مرد کے اندر یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی کی عورتوں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت سے نکاح بالکل حرام اور غلط. البتہ یہودی اور عیسائی کی عورتوں کے ساتھ آقائے خوئی کے نزدیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، متا بھی ہو سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے عمل کیا جائے، یعنی نہ نکاح نہ کیا جائے، لیکن کر لیں تو گناہ نہیں. اور آقا خمینی کے نزدیک اور دوسرے مجتہدین کے نزدیک یہود اور عیسائی کی عورتوں سے صرف متا ہو سکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. تو مسئلے کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی کافر عورت یا مرد سے کوئی مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا ہے سوائے یہودی اور عیسائی. یہودی اور عیسائی عورتوں سے متا کرنے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور نکاح کرنے کی اجازت صرف آقائے خمینی دی. البتہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں. اگر آپ کبھی بمبے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ آپ ابھی سن رہے ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایسا اتفاق کہاں پیش آتا ہے, لیکن اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل صاحبان ایمان لوگوں کی کیا حالت ہو گئی, کہ مردوں کے لیے بھی منع ہے لیکن آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی, کیونکہ ہندو نہ یہودیوں میں آتے ہیں نہ عیسائیوں میں, اور آپ کو اپنی کمیونٹی کی ایسی عورتیں ملیں گی کہ جن کا نکاح ہندوؤں کے ساتھ ہوا, بارہ کو نکاح نہیں, اس کو نکاح کرنا ہی غلط ہے, وہ تو زنا. اب اسی کے ذمن میں ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ والی اور ناصب جو امام کو حد سے بلند کر دیتا ہے, اگر یہ جملے پر آپ کو اعتراض ہوگا کہ حد سے اسے بلند کیا جائے جس کی کوئی حد ہو, امام کی تو کوئی حد ہی نہیں, ہمارے علم کے حد تک کوئی حد نہیں ہے, لیکن علم خدا میں تو بارہ امام کے لیے حد, ہم اگر کسی بھی امام کو اس مقام تک پہنچا دیں کہ جہاں امام کو خدا کے برابر سمجھنے لگے, زبان سے کہیں یا نہ کہیں لیکن عقیدہ ایسا رکھے, اگر ایسا کوئی مرد, تو آپ اپنی لڑکی یا اپنے کوئی بھی مومن اپنی لڑکی ایسے مرد کو نہیں دے سکتا ہے, یا اس کے الٹ اگر کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے اندر امام کو بہت بلند مقام دیا جا رہا ہے, بلند مقام سے مطلب خدا کے برابر, تو آپ اس کی لڑکی بھی نہیں لا سکتے, والی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, اسی طرح ناصبی جو امام کو گالیاں دیتا ہے, نہ ان کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ان کے لڑکے. اب ایک مسئلہ یہاں پہ آتا ہے اور یہ آج کل بہت سست رفتاری سے لیکن ہمارے معاشرے میں داخل ہوتا چلا جا رہا اور وہ ہے ارتداد کا مسئلہ. ارتداد اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا, یعنی مثلاً جیسے آج کل نماز, زکات, روزہ, حج کا تذکرہ اگر آپ کسی سے کریں تو بعض لوگ ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو صاف صاف انہیں مرتد قرار دے دیتا, یعنی کسی بھی ضروریات دین کا اس طرح سے ان کا, یا رسول کی رسالت کا اس طرح سے رسول کی رسالت کا ان کا, وہ جو ابھی تشریح دے, اگر کوئی مرد یا عورت اس قسم کا عقیدہ ظاہر کرے جس سے پتا چلے کہ وہ رسالت کو نہیں مانتا یا قیامت کو نہیں مانتا, اور قیامت کے ذمے میں جنت اور دوزخ بھی شامل, جنت اور دوزخ کی تفصیلات کو نہ مانے وہ دوسری بات, لیکن اگر وجود جنت اور وجود جہنم ہی کا انکار کر بیٹھتا یا نماز روزے زکات جہاد وغیرہ کا اس طرح انکار کرتا ہے جس سے رسول کے قول کی تکذیب ہوتی ہے, رسول کا قول جھوٹ قرار پاتا ہے, تو یہ چاہے اپنے آپ کو مومن کہے چاہے مومنوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو, یہ مرتد, اور مرتد اگر شرعی حکومت ہے تو واجب القتل, لیکن اگر شرعی حکومت نہیں تب بھی ایک مسئلہ کہ جیسے ہی عورت مرتد ہو جائے, کوئی ایسا جملہ کہے, بعض علماء پردے کے مسئلے کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں کہ اس طرح سے انکار پردہ کرے جس سے رسول کی رسالت کی توہین ہو رہی تو وہ عورت مرتد, اور جیسے ہی عورت مرتد ہوئی فوراً اسے گھر سے نکالنا اور اس سے جدا ہو جانا واجب, آپ اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ ضروری ہے, لازمی رکھیں, اور اسی طرح عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے ہی اس کا شوہر اپنے ارتداد کا اظہار کرے, یعنی ایسے عقیدے کا اظہار کرے جس سے پتہ چلے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا یا قیامت کا انکار کر رہا, فوراً یہ نکاح ٹوٹ گئے اور عورت اپنے شوہر سے بالکل علیحدہ ہو جائے, اور علیحدہ ہونے کے بعد فوراً وہ عدہ رکھے, کتنا عدہ, اگر شوہر مسلمان پیدا ہوا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو مرتد کہہ رہا ہے, ایسا عقیدہ ظاہر کر رہا تو چار مہینے تب سے, اب طلاق ولاق کی ضرورت نہیں ہے, فوراً علیحدہ ہو جائے, مرتد ہو گیا شوہر, نکاح ٹوٹ گیا, چار مہینے دس دن عدہ رکھ کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, اور اگر شوہر ایسا ہے کہ پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا اور آج پھر غیر مسلم بن گیا, تو وہ جو طلاق کا عدہ ہے تین حیض, اتنے عرصے تک اپنے آپ کو شوہر اپنے آپ کو عدے کی حالت میں رکھے اور بعد میں کسی سے نکاح کرے, یہ مسئلہ اگر سے بہت کم پیش آتا ہے لیکن پیش آتا ہے, اس لیے آپ حضرات اسے پوچھتے ہیں. اب اس کے بعد ایک دو مسئلے جو عام طور پر پیش نہیں آتے ہیں مگر کتابوں میں لکھے ہیں بتا دینا ضروری, وہ یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم اور غیر مسلم ہونے کے بعد کوئی شخص اس کی بیوی خاندان غیر مسلم اس کے بعد وہ مسلمان بن گئے, تو اب اگر مسلمان اگر وہ اہل کتاب خاندان سے اس کی بیوی تعلق رکھتی ہے تو وہی پرانا والا نکاح جو اس نے اپنی عیسائیت یا یہودیت کے زمانے میں پڑھا تھا وہی نکاح کافی ہے, مزید نکاح کی ضرورت نہیں, اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا رہے. لیکن اگر مثلا ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کی بیوی تو ہندو ہوئی, جیسے یہ مسلمان ہوگا ویسے ہی اپنی بیوی سے جدا ہو جائے اور یہ نکاح ختم ہو جائے. البتہ شوہر اور بیوی اگر ایک ساتھ اسلام لے آئیں تو وہی نکاح باقی ہے اور اسی طرح سے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہو گیا ارتداد کا مسئلہ, کفر کا مسئلہ کہ جس کے ساتھ نکاح جائز ہے جس کے ساتھ جائز نہیں. یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے زور دینے کی وجہ کیا, لیکن آپ کے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں یا اب جا رہے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ کافی پیش آتا ہے, اس سے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. اور ایک آخری مسئلہ اس سلسلے کا, مجوسی یعنی فارسی کو اگر کہ علماء نے اہل کتاب میں شامل کیا لیکن نہ ان سے نکاح جائز ہے اور نہ ان سے متا جائز ہے بلکہ بالکل حرام. یہ ہو گیا آٹھواں سبق جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح نہیں ہوتا. نویں چیز کہ جس کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ حرام ہونے کا تو نہیں لیکن ایک مسئلہ ہے بتا دیا جائے. ہمارے کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ بیک وقت دو سہیلانیوں سے نکاح کرنا انسان کے لیے حرام ہے. ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن ایک وقت میں چار میں سے دو عورتیں سیدانیاں ہوں اس کو کچھ علماء جائز سمجھتے ہیں کچھ حرام سمجھتے ہیں. آقا خمینی کے نزدیک صلاحیت کے ساتھ جائز ہے کہ انسان دو سیدانیوں سے نکاح ہے, جائز تو ہے لیکن مکروہ. اور سیدانی سے نکاح یوں تو سید اور غیر سید سب کے لیے جائز, لیکن بیک وقت نکاح میں دو سیدانیاں رکھنا آقا خمینی کے نزدیک مکروہ, لیکن آقا کوئی اس کو حرام سمجھتے ہیں. اور ان کے نزدیک دو سیدانیوں سے اگر کوئی نکاح کرے تو نکاح تو غلط نہیں, نکاح تو صحیح چل رہا لیکن ایک پہلے حرام اس نے کیا جس کا اس کو گناہ ملے گا. بیک وقت چار میں سے دو بیویوں یا دو بیویاں ہیں دونوں سیدانیوں, ایک وقت میں نکاح میں دو سیدانیوں کا رکھے آقا خمینی کے نزدیک مکروہ ہے, آقا خمینی کے نزدیک حرام, لیکن وہ حرام کہ جس میں گناہ ہے البتہ نکاح باقی نہیں. دسواں سبب جس میں عورت حرام ہو جاتی وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک وقت میں چار سے زیادہ عورت. جب ایک مرد نے چار عورتوں سے نکاح کر لیا تو اب باقی دنیا کی تمام عورتیں اس کے اوپر حرام ہو گئیں, ساری کی ساری حرام. ایک مسئلہ ہم پہلے بتا چکے ہیں, دوبارہ دوہرا دیں اور پھر یہ مسئلے سنیں. بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ جس عورت سے نکاح حرام ہے اس سے مردہ واجب نہیں ہے, لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا نکاح تین قسم کی عورتوں سے حرام, انہی رشتے دار سے, سسرالی رشتے دار سے اور کسی سبب کی وجہ سے. تو وہ جو کلیا وہ جو اصول کہ جس سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ واجب نہیں, وہ ہے ایسی عورتوں سے جن سے سسرالی رشتے کی وجہ سے آپ کا نکاح حرام ہو گیا یا انہی رشتے کی وجہ سے. اور یہ سبب کی وجہ سے جتنی عورتوں سے نکاح حرام ہے ان سب سے پردہ واجب رہے گا. مثلا چار عورتیں ایک مرد نے اپنے نکاح میں داخل کر لیں تو اب اس کے بعد دنیا کی ہر عورت اس کے لیے حرام ہوگی, لیکن یہ نہیں کہ پردہ تمام عورتوں سے اٹھ گیا اب وہ ہر عورت کو دیکھ سکتا ہے, نہیں, عورتیں اس کے لیے اسی طرح سے حرام رہیں گی. تو چار عورتوں سے زیادہ انسان اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا, اور ان چار کے اندر چار کی چار آزاد عورتیں رکھی جا سکتی ہیں, لیکن اگر قنیزوں کا سلسلہ ہوتا تو ایک وقت میں اپنے نکاح میں دو سے زیادہ قنیزیں ایک شخص نہیں رکھ سکتا. چار عورتوں سے تو نکاح جائز, چاروں کے چاروں آزاد, لیکن اگر کسی قنیز سے نکاح کرنا چاہے تو دو قنیزوں سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی. یہ تو ہے اس مرد کے لیے جو آزاد ہے, وہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, اور اگر ان میں قنیزیں بھی شامل کرنا چاہے تو قنیزوں کی تعداد دو سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. دو قنیزیں, دو آزاد عورتیں, یا تین آزاد عورتیں, ایک قنیز, یا چاروں آزاد عورتیں, لیکن یہ نہیں جائز ہے کہ تین قنیزوں سے اور ایک آزاد عورت سے نکاح کرے, کیونکہ کسی بھی مرد کے نکاح میں ایک وقت میں دو سے زیادہ قنیزیں نہیں رہ سکتی. لیکن یہ مسئلہ ہے اس مرد کے لیے جو خود آزاد, اور اگر غلام مرد ہو, اب تو نہیں پرانے زمانے میں رواج, تو غلام مرد ایک وقت میں دو سے زیادہ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. جو مسئلہ پیش نہیں آتا ہے تو یہیں پر ختم کرتے ہیں آگے کے لیے. اب جو مسئلہ آ رہا ہے یہ مسئلہ بیان کرنا کافی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, ویسے ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہو سکے صحیح الفاظ کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا جائے. مسئلہ پیش نہیں آتا اس لیے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان نہ کیا جائے, لیکن آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گا اس لیے بیان کر دینا ضروری ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد ہے رشتہ اس دیوار کو قائم کرنا اور صحبت کرنا. نکاح انسان ایک دن کی لڑکی سے لے کر 1000 سال کی بڑھیا تک سے کر سکتا ہے, لیکن نکاح کے اندر شرط یہ ہے کہ 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کے قریب انسان نہ جائے، قریب نہ جانے سے مطلب یہ ہے کہ صحبت نہ کرے، حرام. اگر نکاح کر دیا، اس مسئلے کا اس حرمت کے مسئلے سے تعلق ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں، 9 سال کی عمر سے کم والی لڑکی سے اگر انسان نے نکاح کر لیا تو نکاح تو صحیح، لیکن اب اس کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی عمر 9 سال نہ ہو جائے. اور اگر 9 سال سے پہلے گیا لیکن پھر اس مسئلے کو اس وقت نظر انداز کر دینا اس لیے بہتر ہے کہ یہاں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جن کے سامنے مسئلہ نہ بیان ہو تو اچھا. ہم اس کا اگلا مسئلہ بتا دیتے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں مجمع کو دیکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے مسئلہ بیان کر دیں گے. آقا خمینی کی توضیح میں اس مسئلے کی وضاحت نہیں ہے، آقا خمینی کی توضیح میں وضاحت. جب انسان صحبت کرتا ہے تو اس وقت ایک بڑی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اس کا یہ مسئلہ، تو بہتر یہ کہ اس مسئلے کو اس وقت کھلے ہوئے طریقے سے بیان نہ کیا جائے. اب آئیے اس کے بعد کا سبق. انسان جب کسی عورت سے نکاح کرے گا ان دس کے علاوہ، اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو سمجھانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے. اب انسان جب نکاح کرنے جا رہا ہے کسی عورت سے تو اس عورت کی 3 حالتیں ہوں گی، یا وہ عورت غیر شادی شدہ ہے، یا شادی تو ہو چکی ہے لیکن طلاق مل چکی ہے، یا شوہر مر چکا ہے بہرحال بغیر شوہر کی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کا شوہر موجود ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور عورت جسے کی حالت ہے. ایک عورت جس سے انسان شادی کرنا چاہے یا زنا کرے، یہ دونوں مسئلے، اس عورت کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا کوئی شوہر نہیں، یا شوہر کے ساتھ، یا طلاق کے عدے میں. عدا کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے مطابق جب کوئی کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن تک عدے میں بیٹھنا پڑتا ہے، یعنی کس عرصے میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی عورت کو طلاق مل جائے تو اس صورت میں اس کا عدہ جو ہے وہ 3 حیض. اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ طلاق کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب طلاق کی جائے تو اس وقت عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، یعنی منزلی کوٹ اس کو نہ آ رہا ہو، یہ شرط. اب جب اس کو طلاق ملے گی تو اس کے کچھ دنوں بعد اس کو حیض آنا شروع ہوگا، طلاق بھی اتنا شروع ہو جائے گا، لیکن طلاق کب دی جائے گی؟ جب وہ بالکل پاک اور نجاست نہ ہو. اب آپ نے طلاق دے دی، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن کے بعد اس کو خون آنا شروع ہو جائے گا، حالت حیض، یہ پہلا حیض ہو گیا طلاق کے بعد، اتنا اس کے بعد بند ہو جائے گا سلسلہ، وہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سلسلہ ابھی تک ادا چل رہا. پھر پاک ہونے کے بعد اگلا مہینہ آئے گا، پھر اس سے حیض آنا شروع ہو جائے گا، ابھی تک ادا چل رہا. پھر وہ حیض بند ہو جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گی، ادا چل رہا. پھر تیسری مرتبہ جیسے ہی وہ حیض دیکھے گی اس کا ادا ختم ہو، اور اب وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے بالکل آزاد محسوس کرے. اسے کہا جاتا ہے 3 حیض، کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ بالکل پاک ہو، طلاق کے بعد ایک مرتبہ حیض آئے گا پھر وہ پاک ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ حیض آئے گا پھر پاک ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ حیض آئے گا، تیسرا حیض دیکھتے ہی وہ عورت اپنے آپ کو شوہر سے بالکل آزاد سمجھے، یہ کہلاتا ہے طلاق کا عدہ. اور 4 مہینے 10 دن فکس پیریڈ ہے، یہ ہے وفات کا عدہ، جب شوہر کا انتقال ہو جائے اس کے بعد کتنے عرصے اسے عدوں میں بیٹھنا. اب آئیے اس مسئلے کے اوپر، کیا عورت بغیر کسی شوہر کے ہے، یا شوہر موجود ہے، اور یا اس کو عدے کی حالت گزارنا ہے. اب اگر ایسی عورت سے آپ نکاح کریں تو جس کا کوئی شوہر نہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ نکاح ہو گیا، جائز نکاح ہے، اب آپ کی بیوی بنے. ایسی عورت سے آپ نکاح کریں کہ جس کا شوہر موجود تو یہ نکاح بالکل غلط اور باطل ہے. اب اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کا شوہر موجود ہے اور پھر آپ نے نکاح کیا تو نکاح بھی غلط ہے، اور وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ آپ پر حرام ہو گئی، اب دوبارہ آپ کبھی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے اس کا شوہر مر بھی جائے یا طلاق بھی دے. تو ایسی عورت سے اگر نکاح کریں جس کا شوہر نہیں تو کوئی حرج نہیں، ایسی عورت سے نکاح کریں جس کا شوہر ہے اور پھر بھی آپ نے نکاح کر لیا تو نکاح بھی غلط اور وہ عورت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یا ایسی عورت سے آپ نکاح کریں کہ جو کسی عدے میں شوہر نے اس کو طلاق دی ہے، وہ ابھی عدے میں، طلاق کے عدے میں، عدے میں ہے اور آپ اس پہ نکاح کر لیں تو وہ عورت بھی ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے حرام ہے، پھر کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یہ ہو گیا عدے میں، یہ ہو گیا نکاح کا مسئلہ. اب 2 منٹ ہم اور دے لیں. اب آئیے زنا کا مسئلہ. زنا بھی انسان جس عورت سے کرے گا اس عورت کی 3 حالتیں، جب وہ عورت کسی کے نکاح میں نہیں، عام عورت ہے زنا کر لیا، یا شوہر والی عورت ہے پھر زنا کر لیا، یا وہ عدے کے اندر ہے اور پھر آپ نے زنا کیا، تین صورتیں اس کی ہوئی. تو اگر آپ نے کسی ایسی عورت سے زنا کیا، خدا نہ خواستہ اگر کسی قوم جنا کی آپ انتظار کریں کہ وہ کب اس کو حید آئے گا، کب وہ نجس ہوگا، اتنے عرصے ٹھہرنا واجب، اور اس کے بعد اس عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. بہرحال وہ عورت آپ کے لیے حرام نہیں. اور اگر اس عورت سے جنا کیا کسی اور دوسرا بار کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک حید ٹھہر جانا اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے، ایک حید ٹھہر جانا سنت، یعنی اگر نہ بھی ٹھہرے فوراً بھی اس سے نکاح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی سے ایک مسئلہ آپ کا حل ہوگا، موتا طوائف عورت سے کرنے سے. بازاری عورت وہ عورت کی جو طوائف ہے جس کا کام بھی یہ ہے کہ بنا کراتی رہے، آقا خوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ اس عورت سے نہ نکاح کیا جائے نہ بنا کیا جائے، لیکن آقا خمینی کرابیت کی بنا پر اجازت دے دیتے ہیں، مطلوع ہے طوائف سے نکاح کرنا، بنا نہیں، بنا تو حرام ہے ہر ایک عورت. طوائف سے آقا خوئی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ نکالنا بھی ہے، آقا خمینی کے نزدیک مکرو یہ ہے کہ آپ نہ کریں نکاح مگر کر سکتے ہیں، تو آقا خوئی کے متعلق بھی کر سکتے ہیں احتیاط واجب کی وجہ سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ طوائف نے بنا کرایا تھی کسی شاپ میں، اب آپ پہنچ گئے دو گھنٹے بعد اس سے مدعا کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، تو اب ابھی تو وہ بنا کرا کے آئیے اتنے جلدی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ یہاں پہ کام کا ہے، ریپوزی کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت جس کا شوہر نہ کوئی مرد دینا، تو اب اگر وہی مرد اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو اتنا ٹھہرنا، اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے اتنا ٹھہرنا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عورت حیض کی حالت دیکھ لے اور اس کے بعد پھر اس سے نکاح اس کے قریب جا سکتا ہے. اور اگر بنا کسی نے کیا اور کوئی اور آ کر اسی عورت سے نکاح کر رہا تو اس کے لیے اتنا ٹھہرنا سنت لیکن واجب نہیں. وہ چاہے تو نکاح سے فوراً خاص صحبت کر سکتا ہے، اسے کوئی گناہ نہیں ملے. اب مسئلے کو ملا نہیں رہے ہیں بلکہ ملانا آپ کا اپنا کام ہے کہ طوائف عورت جو ایک کے بعد دوسرا زنا کراتی ہے آپ کے متا پر راضی تو ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ کس طریقے سے متا کرے. ابھی تو دو گھنٹے پہلے کوئی اور آپ سے فارغ ہو کر گیا، تو اس کی تشریح آپ اس مسئلے کی مدد سے خود کر سکتے ہیں. تو اگر ایسی عورت ہے جو کسی کے نکاح میں نہیں، اس سے زنا ہے، زنا حرام، لیکن وہ عورت حرام نہیں ہوگی، بعد میں آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. اور ایسی عورت سے آپ بنا کر لیں جو کسی کے کسی شوہر کی ہے، بیوی ہے اس وقت، تو اس سے اگر بنا کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، چاہے اس کا شوہر طلاق بھی دے دے یا مر بھی جائے، اب اس عورت کے ساتھ یہ بنا کرنے والا کسی صورت میں نکاح نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے وہ عورت جو کسی کے عدے میں ہو، اگر اس کے ساتھ زنا کر لیا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بعد میں اگر توبہ کر کے اسے نکاح بھی کرنا چاہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ طلاق کا عدہ، اور اگر شوہر ہر گیا، عورت اس عدے میں ہے اور اس عدے نے اس سے زنا کر لیا تو گناہ تو کیا لیکن عورت حرام نہیں ہوئی، بعد میں نکاح جائز. وقت کی کمی کی وجہ سے مسئلے کو ہم نے ذرا جلدی جلدی بیان کیا، لیکن پھر بھی مسئلہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ آئندہ. اب جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، اس مسئلے کی مزید توسیع ہوگی. اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت بڑے اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو پہنچ چکی. یہ مسائل ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں اتنے پیش نہ آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو پیش نہ آئے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو کچھ بھی ماحول ہے اس کی وجہ سے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو انسان گناہ اگر کرے تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں توبہ کرنے کا موقع بھی اس کے ہاتھ میں نہ رہے، اس لیے مسائل کو سنیں. اور اب اس کے بعد جو سارے مسائل آئیں گے، شوہر اور بیوی کے احکامات، شوہر اور بیوی کس طرح گھر میں زندگی گزارے، ایک کا دوسرے پر کیا حق ہے، فقہ کی روشنی میں یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہمارے آج کل کے سماج اور معاشرے کے 75% مسائل کی بنیاد یہی کہ عام فقہ کے مسئلے سے ہٹ کر شوہر بیوی پر حق جتاتا ہے یا بیوی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے جبکہ فقہ اس کی اجازت نہیں دیتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ حق بجانے میں اس لیے ہم اس کو طلاق دے رہے ہیں. اگر اس نے ہماری ماں کا یا بہن کا یا گھر کا کام نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں اس نے رسول کی اس حدیث کی نافرمانی کی کہ عورت کے شوہر کا تو وہ مقام ہے کہ اگر سجدہ کرے تو کم ہے. اور یہ سوچ کر ہم ایک نیک جذبے کے ساتھ اسے طلاق دیتے ہیں جبکہ پتہ نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ ہو رہا ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں آئے گی رمضان کے بعد. اب آپ حضرات درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. ماہ رمضان سے پہلے کی آخری نشست ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد 20 اگست کو ہماری نئی کلاس ہوگی. اور اگر حج پر جانے کا موقع مل گیا تو پھر بیچ میں 4 یا 6 ہفتے تک سلسلہ معطل رہے گا, مگر وہ ایک مجبوری کی بات ہوگی. تو سال آئندہ اب آپ سے ملاقات 20 اگست کو ہوگی. آج جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے یہ موضوع گزشتہ موضوع سے ربط مربوط ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری 90% برائیوں اور گناہوں کی بنیاد یہی موضوع ہے. بہت کچھ ہم تقریروں میں سنتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, دوستوں کے کردار و عمل کو دیکھ کر ہم پر اثر بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے تو معلوم ہوا کہ ساری باتیں ذہن سے غائب ہوں اور پتہ تک نہ چلا کہ ہم جو ابھی اتنا متاثر تھے, یہ عزم و ارادہ لے کے اس مقام سے اٹھتے تھے کہ آج جائیں گے اور جا کر عمل کریں گے, اتنے جلدی وہ ہمارا خیال غائب کہاں ہو گیا. تو تمام کی تمام خرابیوں کی بنیاد ایک چیز, حب دنیا راس و کل خطیہ. چوتھے امام کے روایت کہ دنیا کی محبت ہر خطا اور ہر گناہ کی جڑ. جو گناہ بھی انسان کرتا ہے اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے یا دنیا کی آسائشوں اور آلائشوں سے محبت کرنا چاہتا ہے. تو دنیا کی محبت وہ جذبہ کہ جب تک کہ انسان اس جذبے کو اپنے دل سے نکال کے نہ پھینکے اس وقت تک ناممکن ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. جھوٹ ہمیں بھی برا لگتا ہے اور ہمیں یہ پتا بھی کہ پیغمبر یہاں تک ارشاد فرما گئے کہ مومن زنا کر سکتا ہے, مومن قتل کر سکتا ہے, مومن چوری کر سکتا ہے. قتل کر سکتا ہے, قتل وہ بدترین گناہ کہ جس کی سزا یہ ہے کہ قاتل کی گردن کو اڑا دے. زنا وہ بدترین گناہ کہ بعض حالتوں میں زانی کو قتل کرنے کا, بعض حالتوں میں سنسار کرنے کا حکم. ہمیں پتا ہے کہ چوری بدترین گناہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے, لیکن پیغمبر کی روایت یہ ہے کہ مومن قاتل ہو سکتا ہے, مومن زانی ہو سکتا ہے, مومن چور ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں پتا ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن جھوٹ سے نہیں بچ پاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ پہلے حرام کرنا اور ایک سوٹ کا درہم کھانا دونوں مساوی ہیں نگاہ امام میں. ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پاتے. کیوں جھوٹ سے ہم بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پاتے کیوں؟ گانا, ہمیں پتا ہے کہ گانا کتنا شدید گناہ کہ الغنا اشد من الزنا. اور روایت پیغمبر یہ ہے کہ انسان زنا کرے یقیناً وہ گناہ, لیکن گانا سنے وہ اس سے بڑا گناہ. لیکن اپنے اس تمام تر جذبے کے باوجود ہم اس سے بچنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں نماز کی پابندی, روزے کی تاکید, زکات و خمس کو نکالنے کا حکم, یہ ساری کی ساری باتیں پتا, لیکن غفلت کر جاتے ہیں, سہل انداری سے کام لے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار باوجود اپنے جذبے کے کہ ہمیں امام کا ایسا شیعہ بننا کہ امام اگر ہم سے راضی نہ ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں, اس کے باوجود ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. اس کی بنیاد کیا, اس کی وجہ کیا, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے ہمارے ایک عالم کا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص غلط طریقے نماز پڑھ رہا. پرانے زمانے کا واقعہ ہے, رات چلتے آتے جاتے حالت سفر میں حالت حضر میں جہاں وقت نماز آیا انسان ایک مرتبہ باقی زمین پر کھڑا ہو کر نماز میں مشغول ہو گیا. کچی زمین کا زمانہ تھا, جگہ کی بھی زحمت نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے نماز کی حالت نماز میں مشغول, اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو درخت کے اوپر بار بار پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد چہچہانے لگتے ہیں. ان پرندوں کی چہچہاٹ ان کے استغراق میں اس شخص کی نماز میں خلل ڈالتی. یہ نماز شروع کرتا اور تھوڑی دیر کے بعد جھنجھلا کے نماز چھوڑ دیتا, اس لیے کہ پرندوں کی آواز نے توجہ ہٹا دی. اب یہ بھول گیا کہ کون سی رکعت ہے, میں کیا پڑھ رہا تھا. جلدی سے پرندوں کو اڑایا اور اڑانے کے فوراً بعد نیت باندھ کے دوبارہ نماز شروع کر دی.
دوسری مرتبہ نماز شروع کی, پھر پرندے آ گئے, وہی پرندوں کی چہچہاہٹ, وہی پرندوں کی نغمہ سرائی, جلدی سے پھر جھنجھلا کے نماز کو توڑا اور ان پرندوں کو ہٹایا. سات آٹھ مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا. ایک مرتبہ یہ عالم شب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے شب, جب تک کہ تو ان پرندوں کو اڑاتا رہے گا مگر یہ پودا, یہ درخت اس مقام پر رہے گا, جتنا بھی تو پرندوں کو اڑائے گا یاد رکھ کہ کبھی تو توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر تو ان سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ, یا درخت کو کاٹ دے یا درخت سے دور ہو جا, تاکہ نہ درخت رہے اور نہ اس کے اوپر پرندے آئے. بالکل اسی طرح سے ہر مومن کے دل میں بھی ایک درخت اگا ہوا اور اس درخت کے اوپر گناہوں کے پرندے آ کے بیٹھتے ہیں. یہ درخت کون سا درخت ہے؟ یہ درخت محبت دنیا کا درخت ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ کبھی جھوٹ سے بچوں, کوشش کرتا ہے کبھی غیبت سے بچوں, کوشش کرتا ہے کبھی دودھ سے بچوں, کوشش کرتا ہے کہ کبھی والدین کی نافرمانی سے بچوں, لیکن کوشش کرتا ہے. دو چار دفعے اس کی کوشش کامیاب رہتی ہے اور پھر وہی سارے گناہ اس کے دل میں, اس کے دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پرندوں کو تو بار بار ہٹا رہا ہے مگر اس درخت کو اکھاڑنے پر راضی نہیں جس درخت کے اوپر یہ پرندے آ کے بیٹھ رہے ہیں. اگر پرندوں کو ہٹانا ہے, محبت دنیا کو نکال کے پھینک دیجئے, اس کے بعد دیکھیے کہ کون سا گناہ آپ کے قریب آتا ہے. اور اگر آئے گا بھی تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اسے ہٹانا, اسے اپنے سے دور کرنا کتنا آسان ہے. اور اسی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے قرآن نے بھی جگہ جگہ تذکرہ کیا, ماں متا ماں مل حیات دنیا الا متا الغرور. اے انسان, کان کھول کے سن لے, یہ دنیا کی زندگی یوں تو بڑی دلکش نظر آتی ہے, یوں تو بڑی دل فریب نظر آتی ہے. یہ دنیا کی نعمتیں, یہ اچھا مکان, یہ اچھا لباس, یہ اچھی غذا, یہ آنے جانے کے لیے عمدہ کنوینس کا انتظام, یہ اچھی ملازمت, یہ سیر و تفریح کے مقامات, لیکن مل حیات دنیا, دنیا کی زندگی کو تو نے سمجھا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا متاع الغرور, سوائے دھوکے کی پونجی کے, سوائے دھوکے کی متا کے. یہ دھوکے کا مال ہے جو تجھے آج اپنی دل فریبیاں دکھا کے اپنی طرف پھینک رہا ہے, مگر کل یہی تجھے دھوکہ دے گا اور ایسا دھوکہ دے گا کہ تم اس وقت پچھتائے گا, لیکن اس وقت تیرا پچھتانا تیرے کام نہیں آئے گا. اور انتہائی توجہ کے قابل یہ چیز ہے کہ آل رسول کی اور نگاہ قدرت کے اندر دنیا کی کیا حیثیت. دنیا کی یہ حیثیت ہے کہ اگر پیغمبر کا ہنر ہوتا ہے کبھی, اور چلتے چلتے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا اس حالت میں کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے کہ جانوروں نے کھا کھا کے اس کے گوشت کو ختم کر دیا, آدھا کان رہ گیا ہے, تھوڑی سی ہڈیاں رہ گئی ہیں, تھوڑا سا گوشت رہ گیا, بدبو کے بھپکے اس کے جسم سے برد ہو رہے ہیں, مکھیاں اور چوٹیاں اس کے تمام جسم کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. اور جو گزرنے والا کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے گزرتا ہے, مرتبہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس مقام سے گزرتا ہے, نگاہ پیغمبر پڑی. ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو دیکھ کے سوال کیا کہ اے میرے صحابیوں, تم میں سے کسی کی نگاہ میں بھی اس والے کی, اس بکری کے اس اد کھائے ہوئے بچے کی, بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی, بکری کے اس بدبودار بچے کی کیا قیمت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے کہ ہر آدمی سے دور بھاگتا ہے, نفرت کرتا ہے. پیغمبر نے کہا کہ جو تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی قیمت, جس پر مکھیاں اور چونٹیاں لپٹی ہوئی ہیں, جس کا آدھا گوشت نوچ کر کھایا جا چکا ہے, جس کا گوشت سڑ چکا اور جس میں سے بدبو کے بھپکے بلند ہو رہے ہیں, یہ پوری دنیا خدا کی نگاہ میں اس بدبودار بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت. یہ بار بار تاکید کی جا رہی, یہ بار بار بتایا جا رہا کہ دیکھو دنیا کی کیا اہمیت. امیر المومنین بیٹھے اور اپنی جوتیوں کی مرمت میں مصروف ہیں, وہ جوتیاں اتنی بوسیدہ, اتنی پرانی جوتیاں, اتنے مقامات سے اس کی مرمت ہوئی ہے کہ اب چمڑے کا اصلی رنگ بھی نظر نہیں آتا, جگہ جگہ مرمت کے آثار. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, آپ ایسا پرانا, ایسا بوسیدہ جوتا پہن کے کیا کریں گے؟ اس جوتے کو اور اس کے اوپر لگے ہوئے پیوندوں کو اور چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھ دیکھ کے تو ہمیں شرم آتی. امیر المومنین نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس, تمہاری نگاہ میں اس جوتے کی کیا قیمت؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, اگر کوئی پیسے دے کر بھی یہ جوتا میرے حوالے کرے تو میں اس جوتے کو نہیں لوں گا. ایک مرتبہ میرے مولا نے وہ جوتا ابن عباس کے سامنے پھینکا اور کہا کہ اے ابن عباس, جتنی تمہاری نگاہ میں اس جوتے کی قیمت ہے، یہ دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ علی کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ حقیر و بے قیمت ہے۔ یہ کیا احساس دلایا جا رہا، یہ دنیا کے دھوکے کا احساس دلایا جا رہا، اور پھر قرآن کی آیت نے تو بالکل وضاحت کر دی، مل حیات و دنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا متاع الغرور، غرور کی متاع، اور متاع عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ متاع عربی زبان میں اس غلیظ ترین چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اسے لینے کو تیار نہ ہو۔ عربی زبان میں متاع کہا جاتا ہے اس کپڑے کے ٹکڑے کو جو عورت حالت نجاست کے اندر اپنے خون کو روکنے کے لیے اپنے جسم کے ساتھ رکھتی ہے، اس کپڑے کے ٹکڑے کا نام متاع۔ قرآن یہ کہہ رہا کہ یہ دنیا کی تمام زندگی اس نجس اور اس گندے اور بدبودار کپڑے کے ٹکڑے سے بھی بدترین چیز ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مردار اور بدبودار جانور انسان کے حوالے کیا جائے تو انسان ایک مرتبہ حوالے کرنے والے کے خلاف اپنے دل میں دشمنی اور نفرت محسوس کرے گا۔ اگر ایک مرتبہ یہ متاع، یہ کپڑے کا ٹکڑا، یہ حیض کا لگتا اگر کسی شخص کو بطور تحفہ دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، آپ چہرے کے تاثرات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ مگر دنیا کسی کو پیش کی جائے تو بڑی خوشی سے لپک کے اسے قبول کر لیتا ہے، جبکہ قرآن کی نگاہ میں اس حیض کے کپڑے سے بدترین یہ دنیا کی زندگی، جبکہ رسالت کی نگاہ میں بدبودار بردار کے جسم سے بھی بدترین اس دنیا کی زندگی ہے۔ تو مومن یا تو قرآن اور رسول کی باتوں کا یقین نہیں رکھتا، اور یا پھر وہ اپنے ایمان کے دعوے میں بالکل غلط ہے۔ اور اگر یقین ہے قرآن اور رسول، قرآن اور حدیث کے اوپر، تو حقیقت میں دنیا کی زندگی کا یہی مقام اور دنیا کی زندگی کی یہی حیثیت ایک مومن کے نگاہ میں ہونا چاہیے۔ یہ دھوکہ دینے والی دنیا، یہ ہر ایک کو سیدھے راستے سے ہٹانے والی دنیا، یہ ہر ایک کو اپنی طرف لبھانے والی دنیا۔ سفر معراج کا واقعہ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب پیغمبر چلے تھے تو یہ دنیا پیغمبر کے راستے میں آ کے کھڑی ہوئی تھی اور پیغمبر کو پکارا تھا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ اب خوبصورت عورت میرے راستے میں کھڑی ہے، جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی خوبصورت عورت تھی جو میرے راستے کو روک کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرا رہی تھی؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا تھی جو اپنی تمام تر اشوا ترازیاں لے کے آپ کے سامنے پہنچی تھی تاکہ آپ کو ایک لمحے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرا لے۔ اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کے بعد آپ کی تمام امت دنیا پرست بن جاتی۔ تو غور کریں کہ دنیا وہ چیز ہے جو پیغمبر سب کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ہم کیسے یہ خیال کر سکتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں کیسے یہ تصور آ سکتا ہے کہ کیونکہ ہم محب اہل بیت ہیں اس لیے دنیا ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی؟ ارے وہ دنیا کے جو پیغمبر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، وہ بھلا ہم کو کس طرح سے تنگ کر سکتی ہے؟ شیطان کا وہ واقعہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اور شیطان گھبرایا اور اسے پتا چلا کہ آنے والا پیغمبر آخری پیغام لے کے آیا، اس کی امت نہ بت پرستی کرے گی نہ شراب نوشی کرے گی، تو شیطان گھبرا گیا۔ گھبرا کے اس نے سوال کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ اے میرے ساتھیوں، جب یہ لوگ نہ بتوں کو پوجیں گے نہ شراب کو پیئیں گے تو ہم انہیں کیسے پہچان؟ اور ایک مرتبہ شیطان نے جا کر جبرائیل سے سوال کر لیا کہ اے جبرائیل امین، یہ تو میں نے مانا کہ یہ پیغمبر کی امت نہ بت پرستی کی طرف جائے گی نہ شراب کی طرف جائے گی، لیکن ایک آخری سوال، شیطان کی آخری امیدیں، اور اگر اس سوال کا جواب نفی میں ملتا ہے تو شیطان کی شیطنت کا خاتمہ ہو جاتا، کم از کم امت رسالت کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی امیدوں کے ساتھ سوال کیا کہ اے جبرائیل، بت پرستی اور شراب نوشی تو نہ ہوگی، لیکن کیا یہ امت دنیا کی طرف مائل بھی نہ ہوگی؟ جبرائیل نے کہا کہ نہیں، دنیا کی طرف تو یقیناً یہ لوگ مائل ہوں گے۔ بس یہ سنتے ہی شیطان خوشی سے کھل اٹھا، پھر مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہوں گے تو اب بت پرستی سے بڑا گناہ میں ان سے کراؤں گا، شراب نوشی سے بڑا گناہ میں ان سے کراؤں گا۔ شیطان تک کو اتنا اعتماد و بھروسہ ہے کہ اگر مومن دنیا کی طرف مائل ہوا تو اسے پہچانا میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے۔ الفاظ دیگر، اگر مومن اپنے آپ کو دنیا سے بچا لیتا ہے، دنیا کی محبت سے بچا لیتا ہے، تو اس کے بعد پھر شیطان اس سے بالکل دور ہٹ جاتا ہے۔ اب شیطان اسے بہکا نہیں سکتا، اب شیطان اسے سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو محبت دنیا، یہ دنیا کتنی حقیر، یہ دنیا کتنی بے قدر و قیمت! فضیل ابن عیاض کا واقعہ جو ہم اپنی چوتھی تقریر میں غرور کے سلسلے میں نقل کر کے آ چکے ہیں، خزیز ابن عیاض کا واقعہ کہ جب ہارون رشید کے دربار میں پہنچتے ہیں اور ہارون رشید عرب کی گرمی بغداد کا محل ہے بیٹھا ہوا گرمی کی شدت سے تنگ آ کے پیاس کی شدت کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کا جام طلب کرتا ہے اور خادم ٹھنڈے پانی کا جام لے کے آتا ہے. ایک مرتبہ خزیز ابن عیاض خادم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت میں گستاخی تو کر رہا ہوں لیکن تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ شراب کا جام, یہ پانی کا جام, جب تو پیاس کی انتہائی شدت میں ہے اور اتنی شدید پیاس تجھے لگی ہے جیسی اس وقت, اگر یہ پانی کا جام تیرے سامنے رکھ دیا جائے, تیرے حوالے نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تو اس کی کیا قیمت دینے کو تیار ہے تو مجھے بتا کہ تو کتنی قیمت دے کر اس پانی کے جام کو خریدے گا. ایک مرتبہ ہارون نے تڑپتے ہوئے جواب دیا کہ میں اپنی عاجز سلطنت تیرے حوالے کر کے اس پانی کے جام کو خرید لوں گا. خزیل نے کہا کہ پانی پی. ہارون نے پانی پیا. تھوڑی دیر کے بعد پیاس کی حاجت ہوئی. ایک مرتبہ کھڑا ہو کر جانا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ خزیز ہارون کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں. اے خلیفہ وقت گستاخی تو ہے لیکن میرے ایک اور سوال کا جواب دیتے جا. اس وقت تجھے پیاس کی حاجت لگی اور شدید حاجت, اگر اس وقت یہ پانی, یہ پیشاب, اس وقت تجھے پیشاب کی حاجت ہے, اگر اس وقت یہ پیشاب تیرے جسم میں رک جا اور کسی صورت میں یہ پیشاب خارج نہ ہو سکے تو تو اس پیشاب کو خارج کرانے کے لیے کتنی قیمت دینے کو تیار؟ ہارون, جسے پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی, ہم یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں کر سکتے لیکن جو اس تکلیف سے گزر رہا, ہارون کو پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی, گھبرا کے کہتا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ کسی طرح میرا رکا ہوا پیشاب خارج ہو جائے. خزیل کہتے ہیں کہ اے ہارون, یہی وہ حکومت ہے جس کے خاطر تو بندگان خدا پر ظلم ڈھاتا ہے, جس کے خاطر تو آل محمد کا قتل عام کراتا ہے, جس کی قیمت پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطرے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے, یہ دنیا کی قدر و قیمت ہے. اگر کبھی انسان مصیبت میں پھنس جائے تو اسے اندازہ ہوگا, لیکن انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. ان الانسان ظلوما جہولا, انسان سب سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور انسان بہت قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں. کہ دیکھتا چلا آ رہا کہ ابتدا سے لے کر آج تک دنیا نے کس کس کو دھوکہ دیا مگر اس کے باوجود محبت دنیا سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا بلکہ اس حد تک دنیا کی محبت میں مصروف ہو جاتا ہے کہ ہم تو ہم اور آج کل کے قوانین تو آج کل کے قوانین, اگر پیغمبر وقت کی صحبت بھی موجود ہو تو مال کی محبت نافرمانی ہے پیغمبر پر ابھارے اور اگر دنیا سامنے آ جائے تو اس طرح کھلم کھلا اپنے جرم کا اقرار کرے, اس طرح کھلم کھلا اپنی غلطی کا اقرار کرے جس طرح مدینۃ المعاجز کا واقعہ. اور یہ روایت غالباً امام محمد باقر علیہ السلام ہم تک پہنچی. پندرہ تاریخ کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, حضرت عیسیٰ چلے اپنے ساتھی کے ساتھ بڑے دور کا سفر طے کرنا. یہ دنیا کی محبت انسان کو آخر کس انجام تک لے جاتی. چلے حضرت عیسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ, اور جب چلے تو چلتے وقت دونوں ساتھیوں کے پاس, یعنی عیسیٰ اور صحابی عیسیٰ دونوں کے پاس تین روٹیاں تھیں. یہ ان کا سوچا تھا, یہ ان کا زیادہ راہ تھا, یہ ان کے راستے میں کھانے کا انتظام. ایک مرتبہ چلے, چلتے چلتے دوپہر کا وقت آیا تو روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ ٹھہرے وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اور دسترخوان بچھا کے بیٹھتے. جب دسترخوان بچھا کے بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عیسیٰ کھاتے, ایک روٹی حضرت عیسیٰ کے ساتھی کھاتے اور تیسری روٹی اسی حالت میں باندھ دی جاتی ہے کہ بعد میں آگے چل کر استعمال کی جائے گی. حضرت عیسیٰ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ روح اللہ اپنے مقام سے برخاست ہوئے, دریا کے کنارے پہنچے جو قریب ہی بہ رہا تھا, وہاں جا کے پانی پیا, ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, اور واپس آئے. واپس جس وقت پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہ ایک روٹی جو باندھ کے رکھی گئی تھی بعد والے وقت کے لیے, وہ ایک روٹی غائب ہے. اب حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی, کیا یہ روٹی تو نے کھائی؟ اور وہ جواب دیتا ہے کہ یا نبی اللہ، مجھے پتا نہیں روٹی کہاں چلی گئی، ابھی تو یہی موجود تھی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے تو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ خاموش کہا کہ چلو چل کے تحقیق کرتے ہیں، چلو چل کے دریافت کرتے ہیں، شاید راستے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کون تھا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے. چنانچہ چلے. اب چلتے چلتے روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے پہنچے، ایک مرتبہ دیکھا کہ راستے میں ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے. حضرت عیسیٰ نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا. ایک مرتبہ وہ ہرن اپنے بچے کو لے کے حضرت عیسیٰ کے قریب آیا، اور حضرت عیسیٰ نے اس ہرن کا اور اس کے بچے کا شکار کر کے اس کے گوشت کو کھایا. جب گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہرن اپنے بچے سمیت زندہ ہو کر چلا گیا جنگل کی طرف. حضرت عیسیٰ اپنے ساتھی کو مخاطب اور متوجہ کرتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اس معجزے کے قسم کے تو نے ابھی دیکھا ہے، کیا تو بتا سکتا ہے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں نے آپ کا معجزہ دیکھا، لیکن خدا کی قسم میں آپ کو گواہی دے کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس روٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں تو خود حیران ہوں کہ روٹی غائب ہوئی تو کہاں غائب ہو گئی. حضرت عیسیٰ خاموش، چلو میرے ساتھ. چلتے چلتے راستے میں دریا آیا، بہتا ہوا دریا، طوفانی دریا، بکھرا ہوا دریا، نہ کشتی نہ تختہ نہ پل، پار جائیں تو کیسے جائیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھی کے بازو کو تھامتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل میرے ساتھ، اور یہ کہہ کے حضرت عیسیٰ نے پانی پہ قدم رکھا. اور حضرت عیسیٰ کا ساتھی حیران ہو کے دیکھ رہا کہ اتنے آرام و اطمینان کے ساتھ عیسیٰ مجھے لے کے پانی پہ سے جا رہے کہ جیسے کسی زمین یا لکڑی کے تختے پہ سے گزر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ دوسرے کنارے پر پہنچے اور کہا کہ اے میرے ساتھی، تو نے یہ معجزہ دیکھا، اب اس معجزے کی قسم بتا دے کہ کیا تجھے پتا ہے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں نے آپ کا معجزہ دیکھا، لیکن کیا بتاؤں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ تیسری روٹی غائب ہوئی تو کہاں غائب ہوئی. حضرت عیسیٰ خاموش، چل میرے ساتھ. اور ایک مرتبہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ ایک شہر میں داخل ہوئے. جب شہر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ شہر کے بادشاہ کی لڑکی اندھی ہے، اور بادشاہ اس کے علاج پر ایک بڑی رقم خرچ کر رہا ہے. کتاب مکاشفہ کے اندر امام غزالی نے لکھا تھا کہ لڑکی اندھی بھی تھی اور مبروز بھی تھی، اس کے تمام جسم پر کھوڑ کے داغ بھی تھے، کوڑی بھی تھی اور اندھی بھی تھی. اور دوسری روایت میں خالی اندھی ہونے کا تذکرہ ہے. بہرحال حضرت عیسیٰ داخل ہوئے اور بادشاہ کا اعلان سنا کہ جو میری لڑکی کو صحت یاب کر دے گا میں اسے یہ انعام عطا کروں گا. حضرت عیسیٰ گئے، ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھا اور دستے مسیحا سے ایک مرتبہ اس لڑکی کو ایک لمحے آنکھوں والا بھی کر دیا اور صحت مند بھی کر دیا. اور اس کے بعد اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے، اے میرے صحابی، اس معجزے کی قسم، کیا تو نے تیسری روٹی کے بارے میں تو جانتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں نے آپ کا یہ معجزہ بھی دیکھا، لیکن خدا کی قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی. حضرت عیسیٰ پھر خاموش، چل میرے ساتھ. چلتے چلتے صحرا میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ زمین کے اوپر بیٹھے، اور زمین کے اوپر بیٹھنے کے بعد صحرا کی ریت کو جمع کر کے تین ڈھیریاں بنائی، اور تین ڈھیریاں بنا کر ایک مرتبہ ان ریت کی ڈھیریوں کو حکم دیا کہ سونے کی بن جا، اور ایک لمحے میں ریت کی تینوں ڈھیریاں سونے میں تبدیل ہو گئی. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تو نے یہ معجزہ دیکھا، کیا تو بتا سکتا ہے کہ تیسری روٹی کہاں چلی گئی؟ حضرت عیسیٰ کا صحابی ایک مرتبہ کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نے یہ معجزہ بھی دیکھا، لیکن خدا کی قسم کھا کے بیان کرتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ تیسری روٹی کہاں غائب ہو گئی، میں تو خود اسی فکر اور اسی پریشانی کے اندر ہوں. حضرت عیسیٰ سنتے ہیں اور ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ ایک روٹی ایک ڈھیری اس روٹی کے بدلے میں، یہ سونے کا ایک ڈھیر اس روٹی کے بدلے میں جو میں نے کھائی، ایک ڈھیر تیرے حوالے اس روٹی کے بدلے میں جو تو نے کھائی، اور تیسرا ڈھیر اس کے لیے ہم چھوڑ جاتے ہیں جس نے تیسری روٹی کو استعمال کیا. یہ سنتے ہی ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کا صحابی چونک اٹھا، کہا کہ یا نبی اللہ، ابھی مجھے یاد آ گیا، جب آپ دریا کی طرف پانی پینے گئے تھے تو بھوک کی شدت سے اس تیسری روٹی کو میں نے ہی کھایا تھا، اور اس تیسری روٹی کو میں نے ہی استعمال کیا تھا. حضرت عیسیٰ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا یہ تینوں سونے کی بھیڑیاں میں نے تیرے حوالے کر دی اور حضرت عیسیٰ چلے. یہ مال دنیا کی محبت, یہ دنیا کی محبت کس انجام تک انسان کو لے جاتی ہے. حضرت عیسیٰ چلے اور یہ شخص سونے کی تینوں ڈھیریاں اٹھا کے چلا, صحرا سے گزر کے جنگل میں داخل ہوا. جب جنگل میں داخل ہوا تو دو اور آدمیوں نے اسے گھیر لیا, تراشی لی, دیکھا اس کے پاس سونے کی تین ڈھیریاں. ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ یا ان تین ڈھیریوں میں ایک ایک ہمارے حوالے بھی کر. اس شخص نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ ہنگامہ کرتا ہوں تو جان بھی جاتی ہے اور تینوں ڈھیریاں جائیں گی, اس سے بہتر یہ ہے کہ شرکت کر لی جائے. ایک مرتبہ طے پایا, تھوڑی دیر بیٹھے, بھوک کی شدت محسوس ہوئی. دونوں نے کہا کہ تم جا کر اس تیسرے شخص سے جو صحابی نبی تھا, تم جا کر بازار سے کھانا لے کے آؤ, پھر ہم کھانا کھا کر تقسیم کر کے چلیں گے. یہ مال دنیا کی محبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ ایک طرف سارے معجزات دیکھے اور ایک لمحے کے لیے ایمان نہ لایا, اور تیسری طرف جب مال بیچ میں ملوث ہوا تو آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی. بہرحال یہ گیا اور جانے کے بعد روایت یہ ہے کہ شہر میں پہنچا, وہاں سے کھانا خریدا, واپس چلا. تو یہ طے کر کے واپس چلا کہ میں اپنا رشتے دار انہیں کیوں بناؤں, اس میں زہر ملا دوں تاکہ یہ کھا کر مر جائے اور تینوں ڈھیریاں میری ہو جائیں. ادھر ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا رشتے دار اسے کیوں بنائے, جیسے ہی وہ آئے اسے قتل کر ڈالے, پھر یہ تین ہم میں تقسیم ہو جائیں گی. چنانچہ ادھر یہ کھانا لے کے پہنچا, ادھر دونوں ساتھیوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے کہ کھا لیں تو بعد میں تقسیم کریں گے, مگر زہریلا کھانا ان کے پیٹوں میں گیا اور جس مقام تک انہیں پہنچنا تھا وہ اس مقام تک پہنچ گئے. تو یہ محبت دنیا کی وہ مثال ہے کہ جہاں انسان